वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, उनका जवाब लेने से पहले हम ले लेते हैं एक दूसरी कॉल, हमारे पास मौजूद है। हेलो,
मैं शारिफ बात कर रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी।
मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही जन्नत के हकदार हैं?
शाहिद साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं कराची से बात कर रहा हूँ
जी, फरमाइए।
मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही जन्नत के हकदार हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, यहूदी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा गुनाह नहीं करता
जी,
क्या वो भी जन्नत का हकदार बन सकता है?
ठीक है,
कुरान में तो यह कि कोई भी।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल वाज़ेह हो गया।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी,
बहुत शुक्रिया।
जावेद साहब, ब्रेक से पहले एक सवाल हमारे पास आया था कि ये जो मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है वापस आने का जो एक तसव्वुर है पाया जाता है, उस सिलसिले में आपके क्या राय है?
यही बात यह है कि इस मामले में अहले इल्म के माबैन बहुत से इख्तलाफात रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपनी तहकीक बयान की है और ये बताया है कि इसमें उनका नुकता नजर क्या है। मैं ये समझता हूं कि इससे गुरेज करके कि आप मेहदी और मसीह की बहसों में उलझे, ये देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें क्या काम करना है। यानी इस माशरे के अंदर हम अगर मुसलमान की हैसियत से जीना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने किन चीजों का पाबंद किया है? इस्लाम का मामला किसी मुस्तकबिल पर मुअल्लक नहीं रखा गया। आपके पास अल्लाह की किताब मौजूद है, पैगम्बर की सुन्नत मौजूद है, दीन हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, उसमें ना किसी ने कोई इजाफा करना है आके, ना कोई कमी करनी है आके, ना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में किसी ने कोई तब्दीली करनी है। जब वो हमारे पास मौजूद है तो हम उसको मुहकम क्यों ना पकड़े?
एक और कॉल हम ले लेते हैं। हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी, मैं लाहौर से फरहाना बात कर रही हूँ
जी।
जी, मेरा सवाल है कि एक हदीस है कि जो हज करता है वो ऐसे हो जाता है जैसे अभी दुनिया में आए।
जी जी,
इससे क्या इसके मतलब पूछ
जी? बहुत शुक्रिया आपका,
बहुत शुक्रिया।
ये एक सवाल था जावेद साहब, मुसलमान ही क्या जन्नत के हकदार है?
देखिए, जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने एक कायदा बयान किया है कुरान मजीद में, और वो ये बताया है कि जब कोई शख्स अल्लाह पर सच्चा ईमान रखता है और अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ जीता है और अच्छा अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की नेमत से सरफराज फरमाएंगे। ये उसूल है, इस पर जो पूरा उतरता है वो जन्नत में जाएगा। यानी जन्नत का मामला ये नहीं है कि आप किसी खास मसलक के साथ उसको वाबस्ता कर दें। कुरान मजीद ने तो ऐलान किया है और उसमें सबसे पहले मुसलमानों का जिक्र किया है कि मुसलमान हो या यहूदी हो या साबी हो या नसरानी हो, तमाम मजहबी गिरोहों का नाम लेके ये कहा है, अल्लाह के यहां निजात उनको मिलेगी जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं और जो आखिरत पर सच्चा ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं।
यानी कि तौहीद, आखिरत और नेक अमल
इसके साथ जाहिर है ये बात बिल्कुल बदही है कि आप किसी बड़े जुर्म का इर्तकाब न करें। मसलन आप ये सब मानते हैं और किसी इंसान को कत्ल कर देते हैं तो फिर उसके बाद कुरान मजीद ये कहता है कि इसका नतीजा अबदी जहन्नम की सूरत में भुगतना पड़ेगा। ऐसा ही मामला ये है कि आपको ये वाजे हो गया कि अल्लाह का एक पैगंबर आया है, अल्लाह का वो सच्चा पैगंबर है, आपने जानते बूझते उसका इनकार कर दिया तो ये भी एक बदतरीन जुर्म हो जाता है जिसके नतीजे में सब आमाल खत्म हो सकते हैं। तो असल में बुनियाद वही है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जितने गैर मुस्लिम पाए जाते हैं उन तक दावत पहुंच गई है, हक वाजे हो गया है।
तो दावत नहीं पहुंचती, जिस तक दावत नहीं पहुंची उसके लिए मैार वही है जो आपने बयान
किया। कॉल ले लेते हैं।
कॉल जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
जी, जी
अस्सलाम वालेकुम, जरा फरमाइए कौन है, कहां से बात कर रहे हैं?
जी, मेरा सवाल यह है कि एक सवाल यह आया था कि हजरत ईसा या इमाम मेहदी के बारे में जो खबर मौजूद है
जी जी,
वो जावेद साहब ने फरमाया कि हमें इस बहस में नहीं उलझना चाहिए।
जी जी,
अगर खुदा तआला ने यह बताया कि मेहदी को आना है तो हमें इस बहस में क्यों नहीं उलझना चाहिए?
कौन सा बोल रहे हैं? कौन सा बोल रहे
हैं? शाहिदा जी, लाहौर से बात कर रहा
हूं। बहुत शुक्रिया जी। इस सवाल से पहले एक और लाहौर से एक कॉलर थी हमारे साथ, उन्होंने कहा था कि जो हज करने वाला है वो एक हदीस का उन्होंने हवाला दिया था कि जो हज करता है वो ऐसा है कि जैसे अभी पैदा हुआ है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या
असल में देखिए, हज एक बड़ी अजीम और बड़ी गैर मामूली इबादत है और अगर आप इसकी रूह पर गौर करें तो ये साफ मालूम होता है कि आपको अपने गुनाहों पर नदामत के एहसास के साथ, तौबा इस्तिगफार के जज्बे के साथ हज के लिए जाना चाहिए। एक तो यह है कि आपने ये ख्याल किया कि एक रस्म अदा करनी है, आप उठे और हज के लिए चल पड़े। अगर एक आदमी ये समझता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है और मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए ये सफर कर रहा हूँ, और फिर आप देखिए कि वो क्या करता है, यानी वो दुनिया से हाथ उठाता है, बिल्कुल बरहना सर और बरहना पा वो खुदा के रास्ते पर चल निकलता है, दो चादरें ओढ़ लेता है, इस तरह गोया दुनिया को छोड़कर वो अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे होता है। तो ये तौबा इस्तिगफार है जो असल में इसकी रूह है कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की, आपने ये वादा किया, ये अजम किया कि अब आप अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, तो इसके बाद तो जाहिर बात है कि आदमी को ऐसे ही हो जाना चाहिए जैसे वो आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि आप जब चाहें जिंदगी में जिस वक्त चाहें तौबा इस्तिगफार करके अपने आप को यही सूरत दे सकते हैं। تو حج میں یہ توبہ استغفار اصل میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے. آپ سفر کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, آپ شیطان کے خلاف جنگ میں شریک ہوتے ہیں. اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اگر آدمی اس طرح گناہوں سے پاک نہ ہو تو پھر کس چیز سے پاک ہوگا؟ لیکن عزم ضروری ہے, عزم, ارادہ, ندامت ہو, گناہوں کا احساس ہو, آدمی توبہ استغفار کے جذبے کے ساتھ حج کرے.
لاہور ہی سے ہمارے ایک دوسرے کالر تھے, ان کا سوال پہلے ایک کال لے لیتا ہوں میں. ہیلو.
ہیلو جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں جی لاہور سے مسز شہزاد بول رہی ہوں.
جی فرمائیے.
میرا سوال جاوید سر سے یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت اور زکات ہم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں زیادہ تر ملازم تو غیر مسلم ہی ہوتے ہیں.
اچھی بات.
تو اس بارے میں ان کی کیا رائے؟
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ سوال تھا جاوید صاحب پہلے کہ مہدی قیامت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اس لیے ہم کیوں نہ الجھیں, اس لیے ہمیں الجھنا چاہیے.
لیکن یہ بات یہ, اس میں چند علمی حقائق اپنے سامنے رکھنے چاہیے. قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں, اس میں کہیں بھی اس طرح کوئی ذکر نہیں, نہ مہدی کا کوئی ذکر ہے, نہ نزول مسیح کا کوئی ذکر ہے. اسی طریقے سے آپ کے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مرتا امام مالک میں اس کا کوئی ذکر نہیں, بخاری میں اس کا کوئی ذکر نہیں, مسلم میں اس کا کوئی ذکر نہیں, بعض ضعیف روایتوں میں یہ ذکر آیا ہے. اس وجہ سے میں نے توجہ دلائی تھی کہ بجائے اس کے اس میں الجھ کر آپ اپنے ایمان کو بھی خراب کریں, بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جو دین میں محکم حیثیت رکھتی ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, یہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے سوال تھا ایک لاہور سے ہی, کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے جو گھر میں ملازمین ہوتے ہیں؟
اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے جی. آپ زکات بھی غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں, قربانی کا گوشت بھی غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں. آخر قرآن مجید نے جب زکات کے مصارف بیان کیے تو وہاں مسکین کا ذکر کیا ہے, فقیر کا ذکر کیا ہے. یہ تو نہیں بتایا کہ مسلمان فقیر اور مسلمان یتیم. یعنی اس میں تو اصل چیز ضرورت مند ہونا ہے, اور جب آپ ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے, تو وہ کیوں استفادہ نہیں کریں گے آپ کے انفاق سے, آپ کی زکات سے, آپ کی قربانی
اس میں؟ جیسا کہا یہ جاتا ہے نا کہ زکات مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے تو مسلمانوں کو ہی دینی چاہیے,
لیکن یہ منطق ہے نا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ زکات لی تو مسلمانوں سے جائے گی, لیکن خرچ کرنے کے لیے تو آپ کو یہ دیکھنا کہ ضرورت مند
جو ہے نا کہ تمہارے عمرہ سے لی جائے گی اور تمہارے غربا میں تقسیم کی جائے گی, اس میں
یعنی وہاں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے لی جائے گی اور تمہارے لوگوں پر تقسیم کی جائے گی. وہ اصل زور اس بات کے اوپر ہے کہ یہ زکات میں جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے یہ کہیں اور نہیں چلا جائے گا, یہ تمہارے ہی معاشرے میں تمہارے ہی لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. تو وہاں اصل سٹریس اس چیز پر ہے.
ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں,
کال لے لیں میرے خیال سے.
ہلو. ہلو
جی,
السلام علیکم. ہلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
جی میں محمد طارق بول رہا ہوں, ناظم آباد سے.
جی طارق صاحب,
مجھے جاوید غامدی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ہمارے یہاں عموماً رواج یہ ہے کہ حج پر حج اور عمرے پر عمرے لوگ کرتے چلے جاتے ہیں.
جی جی.
تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک حج پر اکتفا کریں, کیونکہ یہی فرض ہے, اور باقی رقم جو ہے وہ لوگوں کی بہبود اور بہتری اور تعلیم پہ خرچ کر دی جائے؟
اچھی بات ہے جی,
بہت شکریہ. ہمارے پسماندہ ملک کو بہت ضرورت ہے.
بہت شکریہ جی.
بہت شکریہ.
السلام علیکم. جی جاوید صاحب, یہ ایک سوال آیا ابھی طارق صاحب نے کیا, حج پر حج جو کرتے ہیں, عمرے پہ عمرے کرتے ہیں, تو اگر ایک دفعہ کر لیا جائے, فرض ادا ہو جائے, تو اس کے بعد اس رقم سے ہم اور بھی دیگر فلاحی کام کر سکتے ہیں؟
آدمی کو بڑی متوازن زندگی بسر کرنی چاہیے, اس کو اپنے گرد و پیش کا بھی جائزہ لینا چاہیے. حج ایک بڑی عبادت ہے اور آدمی شوق سے بیت اللہ جاتا ہے, لیکن اس کو رسم نہیں بنا لینا چاہیے. آپ نے اگر حج کر لیا ایک مرتبہ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے گرد و پیش میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, آپ کے یہاں کوئی ضرورت مند ہے, آپ اس پر ضرور خرچ کریں. میرے نزدیک انہوں نے بڑی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عبادت کی اپنی اہمیت ہے, عبادت آپ کریں. آپ ایک کے بعد دوسری مرتبہ بھی جا سکتے ہیں, کوئی معنی نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک متوازن انسان کی حیثیت سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے معاشرے کی, آپ کے گرد و پیش کی ضروریات کیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرے گرد و پیش میں یتیم ہے, مسکین ہے, کسی بچے کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہو رہا, کسی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, کوئی آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے, تو پھر اس کو بہرحال غور کرنا چاہیے کہ یہ زیادہ ضروری چیزیں ہیں. اس نے جو ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ادا کر لی ہے, اس کے بعد یہ چیزیں اس کی توجہ کی زیادہ مستحق.
ٹھیک ہے. جاوید صاحب, امت کے مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک بڑا اہم مسئلہ اس امت کا یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی معاملات میں جمود کی کیفیت ہے. یعنی لوگ جو ہے اس معاملے میں, کال میرے خیال سے پہلے لیتے ہیں, ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے. ہلو, السلام علیکم.
مجھے یہ سوال کرنا ہے جی کہ عمرے میں تاریخی طور پر قربانی اس کا حصہ رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عمرے کے لیے گئے تو اونٹ ساتھ لے گئے قربانی کے لیے. اب ہم جب عمرہ کرتے ہیں تو قربانی نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ؟
بہت شکریہ جی. عمرہ جب ہم کرتے ہیں جاوید صاحب, تو قربانی کیوں نہیں کرتے, حالانکہ یہ پہلے شامل تھی؟
میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اس جانب توجہ نہیں رہی. قربانی کرنا ویسے بھی مشکل ہو گیا, اب حج کی قربانی بھی کوئی نہیں کرتا. آپ عمرے کی بات کر رہے ہیں, یہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ تو اصل میں حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے کے نتیجے میں کفارے کی قربانی ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو یا تو قربانی کرنی پڑے گی کفارے کے طور پر، اور یا آپ کو 3 روزے وہاں اور 7 گھر میں آگے رکھنے پڑیں گے، 10 روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ وہ قربانی ہے. حج کی قربانی نفل عبادت ہے. حج میں قربانی لازم نہیں کی گئی، ایک نفل عبادت ہے. عمرے میں بھی یہی صورتحال ہے. تو نہ حج میں لوگ قربانی عام طور پہ کرتے ہیں نہ عمرے میں کرتے ہیں. اگر اللہ توفیق دے تو ضرور کرنی چاہیے. بلکہ حدی کے جانور پرانے زمانے میں تو لے جانے کا طریقہ ہوتا تھا، لوگ ان کے گلے میں قلادے ڈالتے تھے اور خاص طریقے سے ان کو لے جاتے تھے اور پھر جا کے حرم میں ان کو ذبح کرتے تھے. یہ رسم ظاہر ہے موجودہ زمانے میں لوگوں کے لیے ادا کرنے کو آسان نہیں.
ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہلو
جی، شاہد لاہور سے.
جی جی، شاہد صاحب
نے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
جی بہت شکریہ جی.
صاحب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شہادت کے منصب پر جو فائز کیا ہے قرآن کریم میں، تو اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ شہادت کا مطلب پہلے سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید کی یہ خاص اصطلاح ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو اس طریقے سے واضح کر دیں کہ وہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی گواہی بن جائے. شہادت کے مطلب گواہی، حجت بن جائے.
بالکل ٹھیک.
اتمام حجت کا لفظ جو آپ بولتے ہیں نا، کہ کسی کے پاس عذر باقی نہ رہے، اس درجے میں آپ حق کو پہنچا دیں. یہ کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے باقی، اور حق ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے ان پر واضح ہو جائے. یہ اتمام حجت یا یہ شہادت ہے، جس کی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شاہدن کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں.
ٹھیک.
یعنی گویا آپ اپنی امت پر، اپنی قوم پر ایک شاہد کی حیثیت رکھتے تھے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں، اس کو اپنی دینونت یا اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا دیتے ہیں. یعنی وہ دنیا ہی میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو ملتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتے ہیں. یہ معاملہ وہ رسولوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور جن کو وہ شہادت کے منصب پر فائز کرتے ہیں ان پر بھی کرتے ہیں. تو یہ درحقیقت اولاد ابراہیم ہے، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، جن کو اس منصب پر فائز کیا گیا. آپ سورہ حج میں دیکھیے، وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے جس کو یہ منصب دیا گیا ہے. ہم باقی مسلمان جب ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس ذمہ داری میں ان کے ساتھ ہی شریک ہو جاتے ہیں، لیکن اصلاً اس کے مخاطب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دینونت، اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا دیا ہے. چنانچہ ان کے بارے میں قانون یہی ہے کہ اگر وہ خدا وابستہ ہوں گے تو ان کو دنیا میں سرفرازی حاصل ہوگی، اور اگر وہ خدا کے دین سے گریز کریں گے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. اس طرح گویا وہ خدا کی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بن کر رہتے ہیں، اور جب ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق لوگوں پر بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہیں رہتا. یہ ہے اصل میں شہادت کا مطلب.
اس کو یعنی کہ شہادت کہا گیا امت مسلمہ بحیثیت مجموعی شاہد کے اس پر قائم ہے.
یعنی اصل تو بنی اسماعیل اور
شاہد کے مرتبے پر قائم،
لیکن باقی لوگ ظاہر ہے کہ تباً اس کے ساتھ شریک ہو گئے.
تباً اس کے ساتھ. ٹھیک.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. ہلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں مدرسہ بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
جی مجھے غامدی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر میں صرف ظہر کی 4 فرض پڑھوں اور سنتے نہ پڑھوں تو کچھ گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور اگر اسی طرح عشاء کے بھی 4 فرض پڑھ لوں اور سنتے چھوڑ دوں تو یہ اتنا کافی ہے؟
جی بہت شکریہ.
سنتے اگر اتنا فرض نہیں ہے لازمی، تو پھر ان کو سنتے کیوں کہتے ہیں؟
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ہمارے جن ناظرین نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ان کے لیے میں یہ اعلان کر دوں کہ اس وقت آج ٹی وی سے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ حج اور امت مسلمہ کے موضوع پر ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے جو لوکل ناظرین ہیں وہ 09000222 پر، اور جو انٹرنیشنل ڈائلر ہیں وہ 00372541122 پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. جاوید صاحب یہ پہلے میں کال
لے لیتے ہیں. ہلو جی فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا نام سایہ ملک ہے.
کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
کراچی سے بات کر رہی ہوں میں.
جی سوال کیا ہے آپ کا؟
میرا سوال ہے کہ حج سنت ابراہیمی ہے.
جی
کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حج کسی حاضر موقع ہو، جنگ ہوئی ہو یا کوئی دوسرا ریزن ہو؟
ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال واضح ہو گیا، بہت شکریہ. جی جاوید صاحب، ایک سوال تو یہ ہے کہ نمازوں میں صرف فرض کفایت کر سکتے ہیں کیا؟ سنن جو ہے انہیں پڑھنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے آپ
دیکھیے. جی میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز کی دو ہی قسمیں ہیں. ایک فرض نماز ہے. فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو اس پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، یعنی یہ لازمی نماز ہے اور اس میں مواخذہ ہوگا. اور نفل نماز کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا. ان کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ جو فرض عبادت ہے، یعنی چار رکعتیں اگر عشاء کی ہیں یا چار رکعتیں ظہر کی ہیں، تین رکعتیں مغرب کی ہیں یا دو رکعتیں فجر کی ہیں، تو یہ تو وہ کم سے کم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے. اللہ کی عبادت اس سے آگے بڑھ کر اپنے شوق سے اور اپنی خوشی سے کرنی چاہیے. اس کو قرآن نے بھی بطور اصول بیان کیا، وہ من تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم، یعنی آدمی جب اپنی طرف سے اللہ کے حضور میں کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو نفل نماز ایک بڑی اہم نماز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس سے آگے بڑھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں.
محبت کا ایک
اظہار، محبت کا اظہار ہے، تعلق کا اظہار ہے. تو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ آپ نے کچھ نوافل کو معمول بنا لیا.
ٹھیک،
مثلاً آپ ہمیشہ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے، آپ ظہر سے پہلے دو یا چار رکعتیں پڑھتے تھے، ظہر کے بعد دو یا چار رکعتیں پڑھتے تھے، اسی طرح عصر سے پہلے بھی آپ نے بعض لوگوں کو تلقین کی کہ وہ کچھ رکعتیں پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد بھی آپ دو رکعتیں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھتے تھے. تو یہ نفل رکعتیں ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس وجہ سے ان کو سنت کہا جاتا ہے. یعنی یہاں سنت ایک بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضور نے چونکہ یہ نفل پڑھے ہیں تو اس وجہ سے ان کو سنت کہا جاتا ہے. یہ میری تحقیق ہے. باقی جہاں تک حنفیہ کا تعلق ہے وہ بھی اس کو سنت ہی کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو اس پر آپ کو صغیرہ گناہ ہوگا.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نماز چھوڑنے کے گناہگار ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ صغیرہ گناہ ہوگا. میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں میرے نزدیک یہ نفل نماز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو سنت کہا گیا.
آئے میں سلاسہ کا بھی یہی موقف ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہلو، السلام علیکم.
میں شاکر بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی شاکر صاحب،
میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مردے بولیں گے ہمیں ہماری خواب جاؤں گے اسے کس نے جگا دیا، تو اس سے عذاب خبر کے ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امت مسلمہ پہ جو ذمہ داری اللہ نے عائد کی تھی یہود پہ کی تھی، اور یہود اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائے تھے، تو اس امت مسلمہ پہ کیسے عذاب آئے گا جیسے ان پہ آیا اور ہم ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، تو یہ کس طرح آ رہا ہے؟
اچھی بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی صاحب، سوال یہ تھا پہلے ایک خاتون کا کہ حج سنت ابراہیمی ہے، کبھی یہ موقوف بھی ہوا ہے کسی وجہ سے تاریخ میں؟
جی، تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں جب کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو گئی، کسی نے قبضہ کر لیا بیت اللہ کے اوپر اور لوگوں کے لیے حج کرنا مشکل ہو گیا.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات آپ بتا رہے ہیں؟
پہلے کے زمانوں میں بھی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جنگ جدال کی نوبت آ گئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے چار مہینے حرام قرار دے رکھے ہیں، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، وہ بعض اوقات ایسے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. اور بعد میں بھی یہ ہوا کہ جس طرح عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی، تو اس میں بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی.
اچھا، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں. ہلو ہلو
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا یہ حج کے حوالے سے سوال ہے کہ ہم حج کے بعد جب حج میں جب جاتے ہیں اس کے بعد بال کٹواتے ہیں، یہ بال کٹوانے کی وجہ کیا ہے اور یہ کٹوانا ضروری ہے، اور حجر اسود جو پتھر ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اس سے پہلے سوال تھا کہ امت مسلمہ کی عذاب قبر سے متعلق، پہلے وہ سوال لے لیتے ہیں. عذاب قبر کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مم باسنا من مرقدنا، کہ کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عذاب قبر ثابت نہیں ہوتا.
یہ قرآن مجید میں چند باتوں کی وضاحت کی گئی ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی تین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں، اور بعض اس طرح کے غیر معمولی لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں قرآن یہ صراحت کرتا ہے اور بڑی وضاحت سے یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایات ان پر شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ دیکھیے شہداء کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دربہم یرزقون، یعنی جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان کو ایک ایسی زندگی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کا تم شعور نہیں رکھتے. تو ایک وہ زندگی ہے کہ جو اس جسم اور روح کے ساتھ حاصل ہوگی آپ کو قیامت کے دن، لیکن ایک روحانی نوعیت کی زندگی مرنے کے فوراً بعد شہداء کے بارے میں قرآن نے صراحت سے بتایا کہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ ان کو رزق سے نوازتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کی دشمنی پر اتر آئے، دوسری انتہا پر چلے گئے، انہوں نے سرکشی کا طریقہ اختیار کر لیا، جیسے ابو جہل ہے، جیسے فرعون ہے، یعنی تاریخ انسانی میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی اس کے باوجود وہ سرکش رہے. ان کے بارے میں قرآن تصریح کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب شروع ہوا. چنانچہ فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ اشد العذاب زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا.
جاوید صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے غالباً. ہلو ہلو
جی
جی ہلو
ہلو جی
سوال فرمائیے. آپ سوال
بول رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
یہ سوال ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں, کیا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے؟ جی شکریہ.
بہت شکریہ جی. ایسا جو سوال تھا کہ امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے امت مسلمہ پوری نہیں کر رہی, یہودیوں نے جب یہ کام نہیں کیا تو ان پہ عذاب آ گیا, مسلمان یہ کام نہیں کریں گے تو ان پہ عذاب کی شکل کیا ہوگی؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہود کے بارے میں بھی قرآن مجید سے یہی بات معلوم ہوتی ہے اور ہمارے بارے میں بھی, یعنی جس کو آپ بنی اسماعیل کہتے ہیں جو اصل میں اس مسلمان امت کا کور ہے, باقی لوگ تو اصل میں ان کے توابع کی حیثیت رکھتے ہیں, تو اولاد ابراہیم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں مغلوبیت کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا. چنانچہ دیکھیے آپ یہود کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جائر الذی نتبع کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اب میں قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کو تمہارے اوپر غلبہ دیے رکھوں گا اور تمہیں ان کو ان کے سامنے مغلوب کر دوں گا.
ٹھیک ہے,
تو اس وقت دونوں مغلوب ہیں, یعنی یہود بھی اور بنی اسماعیل عرب بھی. ظاہر ہے کہ مغلوبیت کا ایک ذلت کا عذاب ہے جو ہمارے اوپر بھی طاری ہے اور ان کے اوپر بھی طاری ہے.
اچھا جاوید صاحب ایک سوال تھا کہ حج کے بعد جو بال کٹواتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, اور دوسرا اسی حوالے سے سوال تھا حجر اسود جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کے حضور میں اپنی نظر پیش کرنا ہے, تو قدیم ترین یہ روایت رہی ہے کہ جب نظر پوری ہو جاتی تھی تو اس کے بعد بال منڈوا کے اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا جاتا تھا. قدیم زمانے میں جب غلام بنایا جاتا تھا تو اس موقع پر بھی اس کے بال منڈوا دیے جاتے تھے, تو اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا, تو یہ نظارت ہے گویا خدا کی نظر اپنے آپ کو کر دینے کی علامت ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تمام عبادات اصل میں ایک سمبولک ایکسپریشن ہوتی ہیں, تو بال منڈوا کر آدمی گویا خدا کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے. یہ قدیم ترین روایت ہے اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے, جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ نظارت کے بال منڈوا دیے گئے, نظارت کے مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد بال اتروا دیے گئے, تو یہ قدیم ترین طریقہ رہا اس کو حج میں جمع کر دیا.
اچھا, امت مسلمہ سے متعلق آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے, تبصرہ جو آپ کر رہے تھے اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی, جو ہمارے ابھی امت مسلمہ میں مجموعی طور پر جو ایک مذہبی جمود پایا جاتا ہے آپ کے خیال میں اس کے کیا اسباب ہیں؟ آپ نشاندہی اگر اس کی کر سکیں.
اس میں جیسا ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں نن ایشوز پہ لوگوں کو عام طور پہ جو مذہبی تربیت کی گئی ہے کہ جو دین کے مطالبات ہیں, قیامت کے دن کی پرسش ہے, اخلاقی رویہ ہے, اس پہ دلچسپی بلوموں کو ہمیں کم ہے, مذہبی لوگوں میں زیادہ یہ رویہ ہے, تو ان دونوں حوالوں سے ذرا بتا دیجیے آپ.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں دو ہی چیزیں تھیں نا جن سے اس امت کو بیدار اور زندہ رکھا جا سکتا تھا, آپ کی دینی تعلیم جس سے اعلیٰ درجے کے علماء پیدا ہوتے, آپ کی مسجدیں جو جمعے کے جمعے لوگوں کے سامنے دینی حقائق کو واضح کرتی. ہم نے ان دونوں کو خراب کر دیا. جب یہ دونوں خراب ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلکی چیزیں غلبہ پاتی چلی گئیں, اصل دین جس میں آپ اعلیٰ اخلاق پیدا کرتے ہیں, جس میں خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرتے ہیں, یہ لوگوں نے پسے پش ڈالنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ اب تو کچھ بہتری ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں, ورنہ ہماری مسجدوں میں تو عام طور پر فضائل کی روایتیں سنائی جاتی تھیں, قصے اور کہانیاں لوگ بیان کرتے تھے, تاریخی واقعات بیان کیے جاتے تھے. یہ بات کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, اسے ملاوٹ نہیں کرنی, اسے بددیانتی نہیں کرنی, اسے کسی کا مال نہیں کھانا, یہ ہمارے یہاں موضوع ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. تو اخلاقی تعلیم دین کی اصل میں جو حقوق العباد سے متعلق ہے اس کو ہم نے ہمیشہ پس پش ڈالا ہے. ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے ممبروں پر سب سے زیادہ اس کی جانب توجہ دینی چاہیے اور دینی تعلیم کی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ وہاں سے ہمارا عالم پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اپنی تعلیم کی اصلاح نہیں کرتے تو آپ امت کے مستقبل کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے نہیں قائم کر سکتے.
جاوید صاحب ایک سوال اس حوالے سے بڑا اہم ہے, سوال پیچھے کیا بھی تھا ہمارے ایک کالر نے, کہ سیاسی انتشار جو امت کا ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی ہم سب کی خواہش ہے کہ مسلمان ایک ہوں, ہم امت کی بات کر رہے ہیں, 57 ممالک ہیں, دنیا کی 22% آبادی ہے, دنیا کے سمجھے کہ زرخیز ترین علاقے ہمارے پاس ہیں, بہترین موسم ہمارے پاس ہیں, بہترین معدنی وسائل ہمارے پاس ہیں, پیٹرول کی دولت ہمارے پاس ہے, بہترین جائے وقوع ہمارے پاس ہے, پھر بھی ہم مغلوب ہیں, ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے میں, ان چیزوں کا کیا حل ہے؟
وہی جو میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کر دیا تھا, قرآن مجید کو محکم پکڑیے, اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ.
جیسا قرآن کریم کی طرف تو لوگ آتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے, اس میں لکھا ہی کیا ہے سوائے چند عقائد کے, وہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ بالعموم کہا جاتا ہے,
بالعموم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی قرآن مجید میں پھر کیا کس کا ترجمہ پڑھا جائے اور کس کی تفسیر پڑھی جائے, اس طرح سے وہ ظاہر ہے ایک
قرآن مجید اس معاملے میں بڑی عجیب کتاب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ علمی اور تحقیقی کام کے لیے تو اس میں شبہ نہیں کہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے, لیکن اپنے میسج کو پہنچانے میں, ایک عام آدمی تک اپنے میسج کو پہنچانے میں دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. آپ کوئی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے, وہ آپ کو دین کے معاملے میں بالکل واضح کر دے گا, توحید کے بارے میں واضح کر دے گا, آخرت کے بارے میں واضح کر دے گا, خدا کی شریعت کے بارے میں بالکل واضح کر دے گا. تو قرآن کو محکم پکڑیے اور طبعی علوم کو اپنی توجہات کا مرکز بنائیے. میرے نزدیک اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ کو ساری چیزوں کا علاج یہیں سے کرنا ہے. دیکھیے, جب تک آپ اپنی جہالت دور نہیں کرتے, اپنی اقتصادی حالت کو بہتر نہیں بناتے, اس وقت تک آپ اسی طرح انتشار میں مبتلا رہیں گے. اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس.
اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں وہ صرف توحید کی دعوت ہے, آخرت کی بار بار یاد دہانی ہے, نماز کی تکرار ہے. ہم تو ان سب چیزوں کو مانتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں کیا دلچسپی, ہمیں تو کوئی آپ اور چیزیں بتائیے جو کرنے کی ہوں یا ان کے متعلق لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ توحید جو بار بار قرآن دہراتا ہے, آخرت جو بار بار دہراتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے تاکہ ہمارے نظیر پہ بھی یہ بات واضح رہے؟
اس لیے کہ اصل دین یہی ہے. قرآن مجید کیا کرے گا, وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ دین یہ ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزوں کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, جو توہمات ہیں جن میں لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا ہے, جو کس سے کہانیاں جو ان کو سنائی گئی ہیں, ان سے قرآن مجید آپ کو بالاتر کر دیتا ہے.
ایسا میرا سوال متعین یہ تھا کہ توحید اور آخرت تبدیلی کیا لاتے ہیں انسان؟
توحید اور آخرت ہی اصل میں انسان کو اس جگہ پر کھڑا کرتے ہیں جہاں وہ دین کے معاملے میں ایک محکم بنیاد حاصل کر لیتا ہے. یعنی خدا کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, اسی کا آستانہ ہے, اسی پر آپ کو سر جھکانا ہے, اسی سے آپ کو مدد مانگنی ہے, اسی کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام دوسرے معبودوں کی نفی کر دی ہے, اور وہ معبود آپ کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ہیں. وہ آپ کے مفادات کے معبود بھی ہیں, وہ آپ کے تعصبات کے معبود بھی ہیں. ان سے آپ اٹھ گئے اور آپ توحید کے محکم تصور پر آ گئے اور آخرت کی جواب دہی. اس سے بڑا محرک اور کیا ہو سکتا ہے جو آپ کو اخلاقی طور پر محکم جگہ پہ قائم کر دے؟ اصل میں ہم نے ان کی اہمیت نہیں سمجھی. یہی تو اصل بات ہے کہ جو انسان کے اندر راسخ ہونی چاہیے. قرآن مجید اس کو راسخ کر دیتا ہے, آپ کے اخلاقی وجود کو محکم کر دیتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ جب تک آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے, جب تک آپ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے, یتیموں کا خیال نہیں رکھتے, اپنا مال دوسروں پر خرچ نہیں کرتے, آپ انفاق نہیں کرتے, اس وقت تک آپ خدا کی بارگاہ میں نیکی کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات قرآن واضح کر دیتا ہے.
جاوید صاحب قطع کلامی کی معافی. ناظرین, ایک وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
ہم واپس آ کر نیکی کی حقیقت سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب, نیکی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. میں ٹھیک ہے جاوید صاحب, کالر ہمارے
ساتھ. ہلو ہلو,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں سارا بات کہہ رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
جی میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میتھ ڈسٹرکشن کی اجازت نہیں دیتا, تو کیا ایٹم بم بنانا اسلامی روح سے جائز ہے؟
کیا ایٹم بم بنانا کیا اسلام کی روح سے جائز ہے؟ جی سوال واضح ہو گیا. جی سب, ایٹم بم بنانا اسلام کی روح سے جائز ہے؟
دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ آپ غیر مقاتلین, نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے. اس وجہ سے ایسے تمام ہتھیار کہ جو غیر مقاتلین مارنے کا
سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہے. کالر ویٹ کر رہے ہیں. ہلو
ہلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کون صاحب کہاں سے؟
میں جی ڈاکٹر فاروق عبدالی بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جی ڈاکٹر صاحب,
میرا سوال یہ ہے کہ حج ایک اتنی عمدہ عبادت ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی فیوز و برکات رکھی ہیں, محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت نہ ہونے کے سبب سے یا ہمارے ذہن میں یہ بات واضح نہ ہونے کے سبب سے کہ ہمیں حج سے کیا حاصل کرنا چاہیے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حج کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. 25 لاکھ مسلمان ہر سال خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم بقیہ زندگی نیک گزاریں گے, لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ یعنی اس طرح کے عمل کا مظاہرہ نہیں کرتی.
ڈاکٹر صاحب,
معاشرے میں ہمیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ لوگ کہیں کہ فلاں صاحب اب حاجی ہیں اور آپ بے فکر ہو کے ان سے معاملات اور لین دین کیجئے.
جی
بے
جی
فکر ہو کر, یہ یعنی ایک بھروسہ لوگوں کو ہونا چاہیے.
جی جی,
تو اس کے اسباب کیا ہیں میں جاننا چاہتا ہوں,
اچھا,
اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے اس قسم کے یعنی مقصد کو واضح کرنے.
میرے خیال سے پہلے وہ بہت سوال لے لیتے ہیں جو کنٹینیوٹی میں تھا, اس کے بعد پھر ہم اس پہ آ جائیں.
جی جی,
سوال یہ تھا جاوید صاحب کے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن.
جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ غیر مقاتلین, جو نان کمبیٹنٹس ہیں, جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے, ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی. اسلام نے تو دیکھیے آپ کے انسانی جان کو یہ حرمت بخشی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان اموالکم و دماغکم و اراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یعنی اس حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تم اس شہر کی حرمت سے واقف ہو، تم اس مہینے کی حرمت سے واقف ہو، جیسی حرمت اس مہینے کو اس شہر کو حاصل ہے ویسی حرمت انسان کی جان مال اور آبرو کو حاصل ہے۔ قرآن نے اعلان کیا اور یہ لافانی آیت ہے قرآن مجید کے اندر کہ من قتل نفسن بغیر نفسن و فساد ان فلرس فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی قرآن مجید نے یہ غیر معمولی اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کر دینے کے جرم اور فساد فلرس کے سوا کسی انسان کی جان لے لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اس وجہ سے اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ آپ غیر مقاتلین کے خلاف کوئی
ایسا، دوسروں کے پاس تو ایٹم بم ہے، ہم پھر ہم کیا کریں؟
ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اس کے علمبردار بن کر اٹھیں کہ ہم امن اور صلاح و فلاح کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ایسے ایٹمی ہتھیار بھی بنائیں کہ جو متعین ٹارگٹ تک پہنچیں، یعنی جو لڑنے کے لیے کمبیٹنٹس جو ہیں جو لڑنے والے ہیں ان کے خلاف اقدام۔
اچھا جاز صاحب، یہ ڈاکٹر فاروق عبدالی صاحب کا سوال تھا جو میرے سوال سے ریلیٹڈ بھی تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حج کر کے لوگ آتے ہیں، 25-30 لاکھ 35 لاکھ عالم اسلام میں مسلمان واپس آتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی مسلمان میں، تو نیکی کا تصور واضح نہیں ہے، لوگ کس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں؟ حج کر کے نیکی ختم ہو گئی، آگے نیکی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اس سوال کے حوالے سے بھی بتائیے، اور پھر وہ بات جو میں عرض کی تھی میں نے کہ قرآن کا جو تصور ہے نیکی کا وہ کیا ہے؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی حج کے ساتھ نہیں ہے، تمام عبادات کے ساتھ ہو چکا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اسلامی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کیا چیز ہے، یعنی حج تو اسلام کا ایک حصہ ہے نا، خود اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دینا، اور پروردگار کے حوالے کر دینے کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجسم اخلاقیات ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انسانی شرف بخشا ہے وہ آپ کی زندگی کا احاطہ کر لے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید جب اخلاقیات کو بیان کرتا ہے تو جتنے احکام دیتا ہے ان میں ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب حقوق العباد سے متعلق ہیں، یعنی ایک انسان کو کس درجے میں لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، کیسی اسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، کیسے اسے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیسے اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے، کیسے اسے تکبر سے اور غرور سے بچنا چاہیے، زمین پر کس طریقے سے چلنا چاہیے، اس کا سر خدا کے سامنے جھکا ہونا چاہیے، اس کی چال میں میانہ روی ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ اسلام کی حقیقت سے لوگوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں، اصل میں تو لوگ مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اسلام کی حقیقت ان کے ذہن میں جب راسخ کی جائے گی تو پھر اس کے بعد عبادات کی بھی وصل روح سے واقف ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ عبادات کے معاملے میں ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ جتنی کتابیں ہوں گی، جو اس نوعیت کی تعلیمات ہوں گی، ان میں آپ کو صرف مناسک سے باخبر کر دیا جائے گا، حج کیا ہے اس کی روح کیا ہے، نماز کیا ہے اس کی روح کیا ہے، روزہ کیا ہے اس کی روح کیا ہے۔ اس سے ہم
کالر ہے، میں کال لے لیتا ہوں۔ ہلو
ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟
میں عبداللہ بات کر رہا ہوں، گلشن اقبال کراچی سے۔
جی عبداللہ صاحب،
جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے جی کہ جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایسے یہودی یا نصرانی ہو کے مرا،
ٹھیک ہے،
بات کی کیا حقیقت ہے، ذرا پلیز بتا دیجیے۔
بہت شکریہ
عبداللہ صاحب، سوال ہے غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو شخص
وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، جس نے مطلب حج نہیں کیا، حج کی استطاعت کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی تھی۔ آپ جانتے ہیں حج کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بلایا ہے، یا آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں نا، میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں، تو پروردگار نے آپ کو بلایا اور آپ بے پرواہ رہے اس سے،
ٹھیک،
اصل میں یہ بے پرواہی ہے جس کی سزا بیان کی گئی۔
اس کے بعد پھر اسلام،
اگر کوئی عذر آدمی کے پاس کوئی اور اس طرح کی بات ہے تو وہ الگ چیز ہے، آپ کو خدا بلا رہا ہے۔ نماز بھی کیا چیز ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آدمی اس کی حقیقت پہ غور کرے کہ پروردگار کی طرف سے یہ صدا بلند کی جاتی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو آپ وقت پر اگر اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک نہیں کہتے تو بے پرواہی برت رہے ہیں نا۔ بے پرواہی جب آدمی برتتا ہے تو اس کا مطلب ہے سرکشی کے مقام پر کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ بات اس سے متعلق ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کو اس سے پھر غرض نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے،
بات ہے کہ جب خدا بلاتا رہا اور آپ اس کی آواز پر لبیک کہہ کے نہیں گئے تو پھر اس کے بعد تو یہ ہے کہ آپ خدا سے بالکل بے پرواہ زندگی بسر کرتے رہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ ہلو،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام
بھائی، میں ڈاکٹر احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔
جی ڈاکٹر صاحب،
یہ جاوید صاحب سے پوچھنا تھا کہ ابھی دوران گفتگو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہالت دور کرنی چاہیے، تو یہ ہماری جہالت سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمارے ہاں تعلیم ادارے کام نہیں کر رہے، لوگ پڑھ نہیں رہے؟
اچھی بات ہے جی، بہت اچھا،
بہت اچھا سوال ہے جی۔ ایسا ہمارے یہاں تو پورا نظام تعلیم چل رہا ہے، لوگ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، تو پھر جہالت کا سے آ گئی؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد ہے تہذیب نفس، یہ جو آپ کے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے اصل میں کچھ معلومات ہیں جو آدمی کو فراہم کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم کا مقصد بیان کیا وہ تہذیب نفس ہے, یعنی آپ انسانی نفس کی تہذیب کا اہتمام کریں. تو جب آپ اس نوعیت کی تعلیم نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ایک کباڑ خانہ تو بنا دیں گے آدمی کو معلومات کا, لیکن حقیقت کیا ہے, آدمی کا حقیقت کے متعلق رویہ کیا ہونا چاہیے, اسے دوسرے انسانوں کے بارے میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے, وہ انسان بن کر رہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہونا تو بہت بڑا شرف ہے, وہ تو بعد کی بات ہے, سب سے پہلے آدمی کو انسان ہونا چاہیے. آپ مسلمانی کا تاج کس کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں؟ انسان کے سر پر. تو تعلیم کا مقصد انسان بنانا ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی سے نہ دینی تعلیم کا مقصد ہے نہ دنیوی تعلیم.
ایک اور کالر ہیں لاہور سے. ہلو. ہلو.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جی, میں سروش بول رہی ہوں لاہور سے.
جی فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں جائیں ایز ٹورسٹ؟
اچھی بات ہے جی, بہت شکریہ.
غیر مسلم جاوید صاحب, کیا خانہ کعبہ میں ٹورسٹ جا سکتے ہیں؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو یہ بات کہی تھی کہ اب مشرکین میں سے کوئی بیت اللہ کے قریب نہیں آئے گا, یہ وہ مشرکین تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کر دیا گیا اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے سزا نافذ کر دی گئی. باقی غیر مسلموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہمارے بعض فقہا نے اس کی تعمیم کی ہے اور اس وجہ سے کچھ پابندیاں لگا دی گئی. ورنہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں مسجد نبی میں لوگ آتے تھے, حضور سے بات کرتے تھے, مسیحیوں کا وقت وہاں آیا.
آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, ہم ایک چھوٹے سے نیوز بریک کی طرف جا رہے ہیں, نیوز بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جاوید صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت موجود ہیں, پہلے ہم ان کی کال لے لیتے ہیں. ہلو.
ہلو
جی, السلام علیکم.
جی السلام علیکم جی, میں انور اقبال بول رہا ہوں جی.
وعلیکم السلام جی انور صاحب. جی وعلیکم
جی, یہ ایک قرآن کی آیت ہے, یہ البقرہ سورت کی
جی
61 نمبر آیت ہے. یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارے اور فرقہ صابئی
جی جی
جو ہیں, جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر
جی
اور قیامت پر
جی جی
اور کارگزاری اچھی کرے, ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے اور ان کے پروردگار کے پاس کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں.
ٹھیک ہے.
اور وہ مغموم نہ ہوں گے.
رائٹ.
سوال یہ کہ جی اس میں دہریوں کا ذکر نہیں ہے.
اچھی بات ہے جی. ابھی
تو ان کا کیا مقام ہے؟
ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ.
دہریوں کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟
جاوید صاحب, یہ سوال پہلے بھی آ بھی چکا ہے, آپ نے شاید بتایا
اس میں دہریوں کا ذکر نہیں تھا.
دہریوں کا جو مطلب سرے سے اس کا انکار ہی کرتے ہیں,
اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے.
آیت یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے, تو وہ آگے بیان ہو گیا ہے کہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ خدا کو مانیں جس طرح کے ماننے کا حق ہے. تو جب ایک آدمی خدا کو مان لے گا جس طرح کے ماننے کا حق ہے, تو اس کے بعد دھیریہ کیسے رہے گا؟ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اس میں تو اصل بات یہ کہی گئی ہے کہ کسی مذہب کسی مسلک کی بنیاد پر آپ کی نجات نہیں ہوگی. نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہے, اس پر آپ پورے اتریں گے تو تب نجات ہوگی. اب ایک آدمی خدا سے سرکش ہو گیا ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پھر اس کا انجام بھی بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور سورہ آراف میں واضح کر دیا ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, یعنی اللہ کی ذات کا تعلق ہے, اس کا میں نے شعور انسان کے اندر ودیت کر کے اس کو بھیجا ہے. اس کے لیے تو کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان کا وجود اللہ کی گواہی دیتا ہے, کائنات خدا کی گواہی دیتی ہے. جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ اپنے وجود کا انکار کر رہا ہے.
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جاوید صاحب. ہلو. ہلو
جی. ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون صاحب, وہ کہاں سے؟
میرا نام میم رحمان ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں میں.
رحمان صاحب, پہلے آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گا.
یہ صفا اور مروہ جو ہیں
جی جی,
اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, یہ جو سات چکر ہیں طواف کے اور صفا مروہ کے
جی جی,
یہ کہ شریعت ہے سات ہے, آٹھ کیوں نہیں ہے؟ یہ نو نہیں ہے.
اچھی بات ہے.
ایک سال ہو رہا ہے
جی جی,
یہ جتنے بھی قانون بتا رہے ہیں جاوید صاحب
جی,
ان کے نفاذ کے لیے ایک حکومت قائم کرنا جو ضروری ہے. تو اس کے بارے میں ایک سوال ہو رہا ہے بچی میری, اس سے وہ بات کر لے رہا.
جی جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے جو نیت باندھتے ہیں
جی جی,
یہ صحیح ہے اور کیا یہ ضروری ہے؟
اچھی بات ہے, بہت شکریہ.
یار سب, صفا و مروہ کی کیا حقیقت ہے؟
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو صفا سے لے کے آئے تھے اور مروہ کے پاس انہوں نے قربانی کی تھی. انہیں کی یہ صحیح اور جدوجہد ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے سرگرمی دکھائی ہے, اسی کو صحیح کی صورت دے کر حج کے مناسک میں شامل کر دیا گیا ہے. تو صفا و مروہ کی یہ غیر معمولی اہمیت ہے کہ اصل میں قربان گاہ یہی ہے, چنانچہ پہلے معبد کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانگاہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے،
سات چکر کیوں ہوتے ہیں، آٹھ کیوں نہیں ہوتے؟ سوال یہ بھی تھا.
پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو طواف ہے جس کو آپ سات چکر یا اس طرح کہتے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟
ایسا میرے خیال سے کال لے لیتے ہیں،
پہلے کال لے لیتے ہیں. ہلو،
ہلو،
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں فاریہ ملک بول رہی ہوں کراچی سے.
جی جی،
مجھے سوال کرنا تھا عبداللہ ابن عمر کی جو رائے ہے ان کے مطابق ہم حج میں بدل نہیں کر سکتے.
جی جی، کیا آپ کا سوال کیا تھا؟
میرا سوال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو رائے ہے ان کے مطابق ہم حج میں بدل نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے،
جب عمل ہمارا ہوگا تو اجر کسی اور کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ زکات 10% سیلری پر ہے.
اچھا،
اگر ہم اس کی نیت کر کے اسے اپنے اوپر خرچ کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟
اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا.
اوکے،
سب وہ سات چکر والا سوال تھا.
جی میں گزارش کر رہا تھا، اصل میں یہ قدیم روایت یہ تھی کہ جب قربانی پیش کی جاتی ہے تو اس کو معبد کے سامنے اس طریقے سے پھرایا جاتا تھا، اسی طرح قربان گاہ کے سامنے بھی اس کو پھرایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی اپنے لیے خاص کر لی ہوئی ہے. اس کے ذریعے سے در حقیقت آپ اپنی نظر پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پر یہ روایت قائم رہی ہے کہ اگر کسی کی نظر اتارنی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو آپ بار دیں اور اس کے میں اس طریقے سے کر کے پھیرے دیتے ہیں. تو یہ قدیم ترین روایت ہے جس میں آپ اپنے وجود کو نظر کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوئی امبابت کے چکر لگاتے ہیں، پھر قربان گاہ کے چکر لگاتے ہیں. اس ذریعے سے علامتی طور پر ہم اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے. ساتھ ہی کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں تا قدد عام طور پر پسند کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ توحید کی علامت ہے. تو تین چیزیں ہوں گی، پانچ ہوں گی، سات ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں جفت چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک سے آپ اس کو بہتر کر دیتے ہیں. تو زوجین پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، یعنی ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے. اس کی بھی ایک علامت ہو جاتی ہے اور توحید کی بھی ایک علامت.
میں ابھی اس میں ایک مزید تشریح چاہوں گا. ایک اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں لاہور سے مہوش بات کر رہی ہوں.
جی
مجھے یہ جاوید صاحب سے پوچھنا تھا کہ جاوید صاحب جس طرح دین کو سمجھتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بات کرتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں، تو کیا وہ ایسے اور لوگ تیار کر رہے ہیں جو اس کام کو کنٹینیو کریں، اور کوئی ایسا ادارہ ہے جس سے ہم استفادہ کر سکیں؟
اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ.
یہ حکومت کا نفاذ، اچھا آپ کا
ایک ذرا وضاحت یہ تھی کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے قربان کرنے کے لیے، تو صحیح کے بارے میں جو ایک روایت ہے کہ جی حضرت حاجرہ جو تھیں وہ وہاں پر دوڑی تھیں پانی کے لیے، یہ بھی تو
بخاری کی روایت ہے
جو صحیح جو ہے وہ ہے تاریخی پس منظر اس کا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ روایت تو ہمارے یہاں موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا ہے،
جی جی،
اس سے یہ بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اسی 13-14 سال کی عمر میں یہاں لے کے آئے ہیں. یعنی اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی ہے. اس میں انہوں نے بچے کے سامنے جو اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، پھر انہوں نے جس طریقے کا جواب دیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سورہ صافات میں یہ کہا گیا ہے کہ اب میں نے اپنے اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی یعنی اپنے خاندان کو اس وادی غیر ذی ذرع میں آباد کر دیا ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. تاہم یہ روایت موجود ہے،
بخاری
عام طور پر لوگ اسی روایت کو تسلیم کرتے ہیں. خود بخاری نے بھی جیسے اس روایت کو بیان کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑا اضطراب ہے اس روایت میں. لیکن میرے نزدیک قرآن مجید کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت قربان گاہ ہے مروہ، اور قربان گاہ ہے چونکہ مروہ، تو ظاہر ہے کہ اس میں قدیم روایت کے مطابق اسی طرح سے قربانی کو پھیرے دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربان کر دیا جاتا ہے.
ایک سوال جائے صاحب یہ تھا کہ حکومت ضروری ہے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اسلام صرف حکومت کے قوانین کا نام نہیں ہے. اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے فرد کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی. تو آپ عام حالات میں جب آپ فرد ہوتے ہیں تو اسلام کے ان احکام پر عمل کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، حج کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں فرد سے متعلق ہیں. چند قوانین ہیں جو ریاست سے متعلق ہیں، اور مسلمانوں کی جہاں بھی ریاست قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کی اس کو پابندی کرنی چاہیے. تو حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہوگی تو ان قوانین کو نافذ کرے گی. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس حالت میں آپ ہوتے ہیں اسی لحاظ سے وہ آپ کو حکم دیتا ہے. آپ فرد ہیں تو فرد کی حیثیت سے اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے. آپ نے شادی کر لی تو اب شوہر اور بیوی کے حقوق آپ پر قائم ہو جائیں گے. اولاد ہو گئی تو اب ماں باپ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں جو احکام ہیں وہ زیر بحث آ جائیں گے. کسی جگہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے تو اقتدار سے متعلق جو دین ہے وہ زیر بحث آ جائے گا. تو یہ ہے اصل ترتیب. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں جو اقتدار سے متعلق آیت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ زینہ ام مکنہم فی الارض، یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے تو یہ کریں گے. آگے وہ باتیں بیان کر دی گئی ہے، اقام الصلاوات و الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر، وہ نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، برائیوں کی تلقین کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اقتدار سے متعلق احکام ہے وہ اقتدار ہوگا تو وہاں نافذ ہو جائیں گے، اگر اقتدار نہیں ہے آپ کے پاس تو دین جتنا آپ کی فرد ذاتی زندگی سے متعلق ہے اس پر آپ عمل کرتے رہیں گے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان بستے ہیں، یعنی 15-20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، تو کیا وہ غیر اسلامی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ جن حالات میں ہیں ان کے لحاظ سے وہ دین پر عمل کریں گے. ہمارے دین کا مزاج یہی ہے.
ایک بچی کا سوال یہ تھا کہ جو نماز کے لیے ہم جو نیت کرتے ہیں پہلے، وہ نیت کرنا، نیت اس طرح سے پڑھنا ضروری ہے کیا اس کے بغیر؟
اردو زبان میں جو کہتے ہیں
نیت، تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے.
ٹھیک ہے،
جب آپ یہ ارادہ کر کے کھڑے ہو گئے، وضو کر لیا آپ نے کہ نماز پڑھنی ہے، تو نیت ہو گئی. یہ جو اردو میں الفاظ عام طور پر دہرائے جاتے ہیں،
جی جی نیت،
یہ تو بس ہندوستانی میں دہرائے جاتے ہیں. اچھا، ورنہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کھڑے ہو گئے تو بس آپ نیت ہو گئی آپ
کی. سب ایک سوال یہ تھا کہ آپ سوال
پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں ابراہیم شہزاد بول رہا ہوں لاہور سے، اور جاوید صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر حج اسود کو چومنے یا اسے بوسہ دینے کی کیا اہمیت ہے، اور کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ لوگ تو مطلب ایسا کرنے کے لیے دھکم پیل جیسی چیزوں سے بھی گریز نہیں کرتے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.
جیسا بھی ایک سوال یہ تھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں دین کا، قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں، تو اس کام کی کوئی کنٹینیوٹی کا امکان بھی ہے، کوئی ادارہ بھی ہے اس زمن میں؟
دیکھیے جی، میں نے تو پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ علمی اور تحقیقی کام بھی کیا جائے اور کچھ دوسرے لوگوں کو تربیت دے کر اس کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دی جائے. چنانچہ المورد کے نام سے جو ادارہ میں نے لاہور میں قائم کیا، اس میں اصل مقصود یہی تھا. اور اس میں یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے دین کے اوپر اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جدید علوم سے واقف ہیں بلکہ قدیم علوم پر بھی ان کی اچھی نظر ہے. اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز اس کو ایک تسلسل حاصل ہوگا. پھر یہ بھی بات پیش نظر ہے کہ آئندہ سے تعلیم کا ایک اعلیٰ نظام قائم کیا جائے جس میں دین کے اچھے علماء پیدا ہوں، اور پھر وہ آگے بڑھ کر اس نوعیت کے دوسرے کام انجام دیں. اصل میں دعوت دین کے لیے بھی، دین کی تعلیم کے لیے بھی، دین میں تحقیق کے لیے بھی بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کی ضرورت ہے. غیر معمولی لوگ جب تک اس کام کو اختیار نہیں کریں
لوگ،
اس وقت تک آپ کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے. تو
میری کالر مشن
یہی ہے، میں اسی کے لیے کام کرتا ہوں.
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو،
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
میں جی ایک سوال کرنا ہے.
جی جی فرمائیے.
کہ جاوید صاحب نے ابھی امت مسلمہ کے زوال اور انتشار کی کچھ وجوہات بتائی ہیں.
جی جی.
اس میں سے ایک بڑی اہم چیز کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کسی ایک امام کی اندھا دھند تکلیف کرنا اور دوسرے مکتبہ فکر کو بالکل غلط سمجھنا.
ٹھیک ہے.
اس سلسلے میں ہمیں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ان اماموں کا دوسرے اماموں کی تعلیمات کے متعلق رویہ کیا تھا اور ہمارا کیا ہونا چاہیے؟
ٹھیک.
دوسرا یہ کہ ضروری ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی ایک امام کی تکلیف ضرور کرے.
جی بہت شکریہ آپ کا. پہلے وہ سوال لے لیتے ہیں کہ یہ آئی تھی کال کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق حج بدل وہ ان کے خیال میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا وضاحت ہے، کیا رائے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ حج بدل چیز کیا ہوتی ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیجیے. یہ ہے کہ میرا حج کرنے کا ارادہ تھا، میں نے پورا اہتمام کر رکھا ہوا تھا، مجھے کوئی معذوری لاحق ہو گئی اور میں نہیں جا سکا. چنانچہ یہی سوال اسی نوعیت کے معاملات کے بارے میں ایک خاتون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حج میں پوچھا ہے، تو آپ نے اس کا جو جواب دیا بس وہی اصل میں اس سارے معاملے کا حل ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ تم حج کر لو اس کی طرف سے، تمہیں اجر ملے گا. اس کا اجر تو اس کی نیت کے لحاظ سے ہو گیا. جب ایک آدمی نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، تو اجر مل گیا. آپ نے اس ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اس کے ذریعے سے اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی ہو گیا، آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی تعلق کا اظہار کیا، اور جو کچھ دین میں آپ نے اپنے سامنے رکھا تھا اور اس کے لیے کچھ اہتمام کیا تھا، وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچ گیا. تو یہی چیز ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اہل علم کے مابین تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نے اس کو بیان بھی کر دیا.
ٹھیک ہے.
کہ اجر اسے ہی ملے گا جو حج کر رہا ہے.
ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو.
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں مہناز بات کر رہی ہوں لاہور ڈیفینس سے.
جی فرمائیے.
جی مجھے رانی صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کہ دو طرح کے نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. پہلے رائے یہ ہوتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے.
جی جی.
دوسرا نقطۂ نظر یہ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کی کتاب بند ہو جاتی ہے، اس میں کوئی گناہ یا کوئی نیکی داخل نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے.
پر ظاہر دوسری بات زیادہ معقول لگتی ہے. تو اگر دوسری بات زیادہ یہ ہے تو پھر صدقے جاریہ اس دوسری بات میں کتنا فٹ بیٹھتا ہے؟
جی بہت شکریہ. بہت شکریہ.
ایسا ایک سوال آیا تھا پہلے کہ حج و عمرے سے متعلق سوال تھا کہ اس میں جو حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات بڑی دھکم پیل بھی ہوتی ہے، تو ایسے کرنا کیا ٹھیک ہے؟
پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حجر اسود کو ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. اصل میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ پورا کا پورا حج اصل میں علامتوں کی زبان میں بعض حقائق کی یاد دہانی قائم کرتا ہے. تو حجر اسود کو یمین اللہ قرار دیا گیا، یعنی گویا اللہ کا ہاتھ ہے علامتی طور پر. تو آپ اس ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اس کا بوسہ لے کر، اس کی طرف استلام جس کو کہتے ہیں، اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھتے ہیں. چنانچہ اس موقع پر جو دعا پڑی جاتی ہے عام طور پر وہ بھی یہی ہے کہ وفام بعہدک، پروردگار میں تیرے عہد کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تو اسلام کے عہد کی آپ تجدید کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا جو میثاق ہے، عہد ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر رہا ہوں اور میں خدا کا بندہ بن کر رہوں گا، یہ اس کی تجدید کی علامت ہے. اس کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو اس سے پہلے بھی ہوئے کچھ چیزوں کو مقرر کر رکھا ہوا ہے. آپ کو موقع مل گیا ہے، آپ بوسہ دے دیجیے. یہ قدیم طریقہ ہے، اصل میں پرانے زمانے میں ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے اور اس کو چوم کر گویا تجدید کرتے تھے عہد کی، یا عہد باندھتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے تو آپ اشارہ کر دیتے ہیں اس کی جانب، یہ بھی بہت کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تلقین کی، آپ نے یہ فرمایا کہ دکم پیل نہ کرو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. چنانچہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو دینی چاہیے، یعنی کسی انسان کو اذیت پہنچانا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اور حجر اسود کے معاملے میں تو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ اگر آپ کو موقع ہے تو آپ بوسہ دے دیجئے، اور موقع نہیں ہے تو آپ دور سے اشارہ کر دیجئے.
ٹھیک جناب صاحب، ہم مزید سوالات آپ سے لیتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. ناظرین ایک سوال ہے، اس وقت ہمارے پاس کالر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے سوال لے لیں. ہلو،
نقطۂ نظر کیا ہے؟
ہلو، یہ سوال کیجئے.
جی سوال یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں دینی نقطۂ نظر کیا ہے؟
جی بہت شکریہ.
یعنی قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں کیا اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟
اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ، یہ بھی بتا دیجئے.
جی
کون صاحب اور کہاں سے؟
جی ذاکر بول رہا ہوں، میں گجرات سے.
جی ذاکر صاحب بہت شکریہ. جی جاوید صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ امت مسلمہ کے زوال کا ایک سبب ایک صاحب کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نے ایک امام کی پیروی کو لازمی قرار دے دیا ہے، اور دوسرا ان کے سوال کا حصہ تھا کہ آئمہ کا ایک دوسرے سے متعلق جو رویہ تھا اس کو بھی ذرا بیان کر دیجیے.
میں نے جو یہ بات عرض کی اس میں کہ قرآن کو آپ محور و مرکز بنا کے رکھیے، یہ محور و مرکز نہیں رہا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اصل میں جب قرآن محور و مرکز نہیں رہا، پیغمبر کو آپ نے دین کی حتمی حجت سمجھنے کی بجائے دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو متعلق کر لیا، تو اس سے یہ جمود پیدا ہوا. ہمارے یہ جلیل القدر ائمہ تھے، یہ دین کے علماء تھے، اور جس طرح کسی بھی فن اور علم کے علماء ہوتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اس کا استدلال پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس استدلال کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اپنی بات منواتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بات کوئی حتمی حجت ہے، آسمانی حجت ہے. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے سامنے بھی اصل میں اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اس کو وہ بیان کرتے تھے. ایک دوسرے سے بھی اختلاف کرتے تھے، اور جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے تھے تو بعد میں بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف چار ائمہ ہی نہیں تھے، بہت سے مسلمانوں کے ائمہ تھے، جلیل القدر علماء تھے. اور یہ ہمارے ہاں امامت کوئی منصب نہیں ہے، بلکہ جو دین کا جلیل القدر عالم ہے اس کو ہمارے ہاں عام طور پر امام کے لقب سے منقب کیا جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہوئی کہ اس کے بعد جب قرآن اصل نہیں رہا، پیغمبر کی ہدایت اصل نہیں رہی، تو لوگوں نے اس طرح کا جمود اپنے اندر پیدا کر لیا. یہ میرے نزدیک نتیجہ ہے اس کا. آپ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کو محور و مرکز بنائیں علم و عمل کا، اس کے نتیجے میں آپ سے آپ یہ اصلاح ہو جائے گی.
ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں سلمان بول رہا ہوں لاہور سے.
جی
میں آپ سے پوچھنا کہ بچوں کو نماز کون سے سال پر فرض ہوتی ہے؟
اچھی بات ہے جی، بہت شکریہ. یار سب سوال کا دوسرا حصہ یہ تھے کہ آئمہ کا ایک دوسرے سے متعلق کیا نقطہ نظر تھا؟
وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر گئے، وہاں نماز پڑھی، تو رفع یدین نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس قبر والے کے احترام میں یہ نہیں کیا. یعنی ان کے ہاں یہ تعصبات نہیں تھے، نہ اس طریقے سے وہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے، وہ تو دلیل کی بنیاد پر بات کرتے تھے اور ہمیشہ دلیل ہی کی بنیاد پر اپنی رائے تبدیل کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ ہمارے جلیل القدر امام ہے امام شافعی، ان کے جو حجاز میں نقطۂ نظر تھے وہ الگ سے ہمیں معلوم ہے. وہ بغداد میں آئے تو انہوں نے اپنی بہت سی آرا سے رجوع کیا، بعد وہ مصر میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنی بہت سی آرا سے رجوع کیا. ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ تحقیق کرتے رہتے تھے، جو صحیح بات ہوتی تھی اس کو وہ سمجھ لیتے تھے اور بیان کر دیتے تھے. وہ کسی تقلید کے تصور کے قائل نہیں تھے، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تحقیق کرنی ہے، دین کی صحیح بات جاننی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو جاننا ہے. اور یہ جو وہ کوئی اختلاف کر رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ میرے نزدیک یہ رائے ہے اور میں اس رائے میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں. یہ امام شافعی کے الفاظ ہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں دوسری رائے کو غلط کہتا ہوں، لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. ممکن ہے دلیل سے وہ بات واضح ہو جائے.
ٹھیک ہے,
ان کا رویہ بالکل تحقیقی.
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کون ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے.
جی سوال کیا ہے آپ کا؟
میرا سوال یہ کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ سعیدوں کو زکات نہیں دی جا سکتی, اور اس کے ریفرنس میں واقعہ یہ تھا کہ حضرت محمد نے چیریٹی کے لیے کھجوریں رکھی تھی, تو حضرت علی نے اس میں سے ایک کھا لی, تو حضرت محمد نے کہا کہ اسے اپنے منہ سے نکال دو. تو اس واقعے کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ سعیدوں کو زکات نہیں دی جا سکتی, مگر میرے خیال میں یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کوئی زکات کے لیے چیز رکھیں اور آپ کے گھر کا کوئی بچہ آ کے کھائے تو آپ بھی اسے یہی کہیں گے کہ یہ مت کھاؤ, یہ زکات کے لیے ہے.
بہت شکریہ جی, آپ کا سوال واضح ہو گیا. یہ جاوید صاحب ایک سوال تھا کہ ایصال ثواب جو ہے ان کے بارے میں دو نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا کہ بھائی کرنا جائز ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کا نقطہ نظر
اسی ضمن میں پھر یہ بھی تھا کہ صدقہ جاریہ, پھر اس روشنی میں صدقہ جاریہ کی کیا ہے,
یعنی اگر ایصال ثواب نہیں ہے تو پھر صدقہ جاریہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس سوال کا جواب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر بہت واضح طور پر دے دیا. آپ نے فرمایا ین کتے و عمل ابن آدم الا بثلاث, جب آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, معاملہ ختم ہو گیا, صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں. تو اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی نے علم کی کوئی روایت چھوڑی ہے لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے, یہ تو اس کا عمل ہے. جس نے علم میں کوئی تحقیق کی ہے, لوگوں کی کوئی رہنمائی کی ہے, لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے, تو اس کے علم کا نفع اس کو پہنچتا رہے گا. آپ نے فرمایا ولد سالم یدو لہو, اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی, نیک اولاد کو اس نے پرورش کی, اس کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے دعائیں کریں گے, اچھے کام کریں گے, اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. تیسری بات فرمائی صدقت جاریہ. صدقت جاریہ کیا ہے؟ صدقت جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی نیکی اور خیر کا کام کیا جو میرے بعد بھی اپنا فیض جاری رکھے ہوئے ہیں, تو ان میں سے تو ہر چیز وہ ہے جو آپ سے انیشیٹ ہو رہی ہے.
ٹھیک,
اس وجہ سے اس میں کوئی اصال ثواب کا سوال
مسئلہ نہیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہلو
جی جی
ہلو
جی جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کون بول رہی ہوں اور کہاں سے؟
جی میں مسز بلال بول رہی ہوں اسلام آباد سے.
جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کر دیں گی؟
جی جی کرتی ہے.
جی
اچھا میں نے رامدی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو رات کو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ کتنی آواز میں پڑھنے چاہیے, کیا بہت آہستہ یا میلز کے لیے؟
اچھی بات ہے.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟
ٹھیک ہے.
اصل ایک سوال تھا کہ بچوں پر کتنے سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے, ہمارے پچھلے کالر نے یہ سوال کیا تھا.
دین میں جتنے فرائض ہیں وہ سب جب آپ بالغ ہوتے ہیں تب آپ پر نافذ کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی روزہ بھی, نماز بھی, ہر چیز. البتہ چونکہ آدمی تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی, تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ بچہ جب 6-7 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دو, 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر ذرا سختی کر کے اس کو نماز کی طرف متوجہ کرو, جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت دوسرے معاملات میں کرتے ہیں. گالی دیتے ہیں تو روکتے ہیں نا, جن کاموں کو ہم اچھا کام سمجھتے ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں. تعلیم پانے کے لیے بھی بہرحال سردیوں گرمیوں اٹھاتے ہیں, بچوں کو بھیجتے ہیں.
سب ایک سوال اس حوالے سے بھی پیدا ہوتا ہے, گالی دینے کے متعلق آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ مطلب یہ دین اس کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ ہمارے یہاں بڑا عام رویہ ہے,
یہ بڑا جرم ہے. یعنی آپ جب گالی دیتے ہیں کسی کو, سب و شتم کرتے ہیں, تو آپ اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان مال آبرو کو حرمت میں رکھی ہوئی ہے, اور یہ حرمت ایسی حرمت ہے جیسی ذوالحج کے مہینے کی حرمت ہے, جیسی مکے کے شہر کی حرمت ہے.
ٹھیک ہے. ایک اسلام آباد سے ہماری کالر تھیں جن کا سوال تھا کہ رات کو جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ کتنی آواز میں پڑھے جائیں, پست آواز میں پڑھے جائیں, بلند آواز میں پڑھے جائیں؟
تہجد کی طرف اشارہ تھا.
جی ظاہر بات ہے, تہجد کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ولا تجرب صلاتے کا ولا تخافت بہا وبتغ بین ذلک کا سبیلا, یعنی جب آپ تہجد کے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہ آواز اس طرح بلند ہونی چاہیے جیسے مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور نہ ایسی پست ہونی چاہیے جیسی آپ ظہر میں اور عصر میں کرتے ہیں, بلکہ ان کے درمیان وب تک بین ازالے کا سبیلا, ان کے درمیان کی آواز ہونی چاہیے.
ایک کالر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, کال لے لیتے ہیں. ہلو.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مجھے یہ سوال کرنا تھا, میرا نام کوتلین ہے. جی
کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
کراچی سے.
جی فرمائیے.
جی مجھے یہ سوال کرنا تھا, اگر کوئی مجرم یو ایس اے میں یا دوسرے ملک میں قتل جیسے گناہ کا مرتب ہوتا ہے تو اس کو کورٹ ایک طرح سے نفسیاتی اور وجدانی کیفیت کا شکار قرار دے کر رعایت دے دیتی ہے نا, کیا اسلام میں اس کی کوئی رعایت موجود ہے اس مجرم کے لیے؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے؟
سوال سمجھ میں آیا.
جی بہت شکریہ. جی یار سب سوال یہ کیا تھا ان سے پچھلی کالر کا کہ یتیم پوتے کی وراثت کے بارے میں.
پہلے تو جی اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید نے جو میراث کے حصے بیان کیے ہیں ان میں اصول بیان کر دیے ہیں, یعنی چند باتیں اصولی طور پر بیان کر دی ہے. مثال کے طور پر اولاد کا حصہ بیان کر دیا ہے, ماں باپ کا حصہ بیان کر دیا ہے, عہد الزوجین کا, بیوی یا شوہر کا حصہ بیان کر دیا ہے, تو اسی طرح بہن بھائیوں کے حصے بیان کر دیے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو چونکہ ترکے کا تعلق تو مرنے کے بعد سے ہے,
ٹھیک,
تو اس وجہ سے پھر اس کے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس میں دو نقطۂ نظر ہیں. عام طور پر لوگوں نے یہ رائے اختیار کر لی ہے کہ اس کو محروم کر دیا جائے گا اور ایک ہی صورت رہ جائے گی کہ اس کا دادا اس کے حق میں کوئی وصیت کر دے. عام نقطۂ نظر یہی ہے. میرا رجحان تو اس معاملے میں یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا, ہم نے بات میں اجتہاد کرنا ہے. تو اجتہاد جو صحیح اصول کے اوپر اگر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس کے والد کا حصہ دے دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد جو ہے آپ کی جو پوتے ہیں, یہ در حقیقت جیسے ہی باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے حجاز صاحب, ایک سوال یہ کیا تھا ابھی ہماری کالر نے کہ